آگے جو ہے مسئلہ ہے علم غیب اور کشف کا مسئلہ. اس پر میں نے کچھ بات بیان کر چکا تھا پہلے, اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسرار مخفیہ کا علم عطا فرمایا. اب اسرار مخفیہ کا علم جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس پر میں زیادہ بحث نہیں کروں گا. میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مطلق نہیں دیا. میں یہ جانتا ہوں وہ علم دیا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا, ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. اور بریلوی حضرات سے آپ لوگوں نے یہاں پر جنگ کی, ان کی مخالفت کی ہے کہ بھئی تم لوگ یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکون سب کا علم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. آپ وہاں پر مخالفت کی ان کی, لیکن اسرار مخفیہ کا علم جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, اس پر تھوڑا سا آپ غور کریں. وہ کون سی اسرار مخفیہ ہیں؟ کیا مطلقاً اسرار مخفیہ اللہ تعالیٰ نے علم کو دیا؟ آپ یہاں پر جیسا کہ المحن المفند میں نے بیان کی پچھلے درس میں, وہاں پر آپ نے کہ اسرار مخفیہ کا علم عطا فرمائے, وہ کون سے اسرار مخفیہ ہیں؟ آپ نے کوئی قید نہیں لگائی. آپ کی باتوں سے یہ واضح یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سارے کے سارے اسرار مخفیہ, اور یہ حق نہیں ہے. اگر بریلوی کہے کہ علم غیب مطلق ہے تو آپ اسے دار اسلام سے خارج کر دیتے ہو. اور آپ لوگوں کا یہ عقیدہ کہ اسرار مخفیہ کا علم عطا فرمایا, تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ نے کوئی قید نہیں لگائی. تو میرے بھائی اسرار مخفیہ کا علم جو ہے, علم غیب تو سب مخفی ہے کہ نہیں؟ علم غیب کا مطلب کہ غیب کسے کہتے, چھپا ہوا, چھپا ہوا مخفی ہوتا ہے کہ نہیں؟ چھپا ہوا سر راز ہوتا ہے کہ نہیں؟ سر کہتے ہیں راز کو, اسرار مخفی یعنی چھپے ہوئے راز. تو چھپے ہوئے راز وہ کون سے جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وہی تو علم غیب ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. جب آپ قید نہیں لگاتے جو اللہ تعالی نے دینا چاہا وہی علم جو ہے, اس پر تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں اسرار مخفیہ کا علم عطا فرمایا اور قید نہیں لگاتے, تو پھر تو آپ کو وہی بات ہے جو بریلوں کی بات ہے. تو میری گزارش یہ ہے اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ آپ کا یہ عقیدہ ہے جیسے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مطلق نہیں عطا فرمایا, وہ علم عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا, تو پھر ان الفاظ کی درستگی ضرور کریں. یہ بھی نظر ثانی کے محتاج ہیں. پھر آتا ہے کشف کا عقیدہ, کشف القبور خاص طور پہ, وہ یہ بہت مشہور ہے. کشف کا مطلب ہے کسی چھپی ہوئی چیز کو جاننا یا دیکھنا. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں جو بنیادی بات ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں, تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہم اولیاء کی کرامات کا انکار کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے ونؤمن بکرامات الاولیاء, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے اولیاء کو, اپنے نیک بندوں کو کوئی نہ کوئی کرامت عطا فرماتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے کرامت عطا فرماتے, جس کو چاہتے نہیں عطا فرماتے. اور کشف بھی کرامت کا ایک حصہ ہے, یہ سمجھ لیں آپ. لیکن کون سا کشف, اس کو ضرور سمجھنا ہے. کشف القبور کی آپ بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق تو کشف سے ہے ہی نہیں, کیونکہ قبور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے لولا انت الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر, اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم ایک دوسرے کو دفن نہیں کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بعض عذاب قبر میں سے سنا دیتا, کچھ نہ کچھ یا کچھ آپ سن لیتے. اگر سننے سے یہ انسان جو ہے اپنے پیارے کو مرنے کے بعد قبر میں کبھی دفن نہ کرتا تو کشف کی تو دور کی بات ہے. کشف کی بات کہاں سے آتی؟ کشف کو مطلب ہے دیکھنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی بات کر رہے ہیں, ان کا فرمان بھی ذرا غور کریں. اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہو کہ تم لوگ ایک دوسرے کو دفن نہ کرو تو میں اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بعض, وہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بس کی بات نہیں کہ کسی قبر کے اندر جان لے کہ قبر میں کیا ہو رہا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں سنا دے کہ بعض قبروں میں کیا ہوتا ہے. بعض کسی, دیکھیں لفظ دیکھیں حدیث کا, حدیث میں یہ لفظ نہیں کہ میں اچھے لوگوں کی بات بھی سنا دیتا. بات اچھی برے کی نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی کہ قبر کے اندر جو ہو رہے وہ سننا. تو قبر کے اندر جو ہو رہے وہ سننا اس کی نفی کر دی گئی. یہ تو ہو سکتا ہے تو اچھی باتیں سنا دیتے ہیں تو لوگ اچھے لوگ تو قبر میں دفن کریں گے کہ نہیں, لیکن نہیں, تو اس کی نفی کی ہے. جب حدیث کو سمجھیں ذرا, ایک اللہ تعالیٰ سے دعا یعنی خود نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ پیارے نبی, پھر سننا چاہے وہ اچھی بات ہو یا بری بات ہو, لیکن ایک قدم اور بڑھ کے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کشف ہو جاتے وہ دیکھتے ہیں. اور آپ کو کسی نے کہا کہ وہ عذاب نہیں دیکھتے؟ کسی نے کہا آپ کو؟ وہ تو عذاب بھی دیکھتے ہیں. اس جوان کے قصاب کو پتہ نہیں فضائل ذکر میں کہ اس نے دیکھا اس کی ماں جو ہے جہنم کے عذاب میں ہے, پھر ایک بزرگ نے اسے لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے 200 مرتبہ پتہ نہیں کتنا اس نے بخش دیا, صدقے میں دے دیا, تو وہ دے کے بعد ہنسنے لگا. اس نے کہا میں نے دیکھا میری ماں جنت میں ہے. تو یہ کشف کا عقیدہ جو ہے صرف اولیاء کے لیے نہیں ہے میرے بھائی, یہ ان کا عقیدہ ہے کہ کشف القبور کا عقیدہ, کہ کچھ قبروں میں اب مختلف قصے سنتے ہیں, قبرستان کی طرف گئے تو پورے کے پورے قبرستان جو وہ آگ میں جل رہا تھا سوائے ایک قبر کے, وہ ولی کی قبر تھی. مختلف قصے موجود ہیں کتابوں میں. تو یہ عقیدہ کشف القبور کا ہی یہ حقیقتاً اصل سے بنیادی طور پر باطل عقیدہ ہے, نہ تو اسے کوئی دلیل ہے بلکہ جو دلیل ہے اس کی نفی کرتی ہے. تو کہنے کی گزارش یہ ہے, یہ جو عقیدہ ہے کشف القبور کا, اس کا تعلق علم غیب سے ہے. اور جس چیز کا تعلق علم غیب سے, جیسے میں نے پہلے بات بیان کی بنیادی باتوں میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا حق اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. جو اللہ تعالیٰ علم غیب دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے اپنے انبیاء علیہ السلام کو, اور جو نہیں دینا چاہتا وہ نہیں دیتا. کشف القبور, دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے دو قبروں کے درمیان, فرمایا انما یعذبان وما یعذبان فی قبیر, ان کو عذاب مل رہا ہے جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے. اور عذاب کیوں مل رہا تھا؟ ایک شخص چغل خور تھا, دوسرے شخص پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا. تو یہاں پر یہ وحی کی, میرے بھائی یہ وحی تھی, یہ کشف کی یہاں پہ بات ہوتی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کشف تو ہوتا ہے, میرے بھائی یہ وحی تھی. یہ دلیل نہیں ہے کہ اولیاء کو بھی یہ ہوتا ہے, کہ اولیاء کو وحی نازل ہوتی ہے. وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی ہے, وہ اس چھپی ہوئی چیز کو جانتے ہیں جو عام لوگ نہیں جانتے. بعض خبر ہوتی ہے بعضوں کو, بعض اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں. اس حکمت میں اور اس راز کو کھولنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے, اور نہ ہی کسی ولی کی بس کی بات ہے. اور میں کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اس سے بری ہیں, واللہ ان عقائد سے اللہ تعالیٰ کے اولیاء بری ہیں. اس لیے کشف القبور صحابہ کرام کو کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کبھی سنا ہے صحابہ کرام کو کسی صحابی کو کشف القبور ہوا؟ بھئی ایک صحابی کا نام تو لیا, فقہ اربعہ کو ہوا, محدثین کو ہوا, بھئی ان لوگوں کو کیوں نہیں ہوا؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں تھے؟ کیا ان کو لیے کوئی کرامت نہیں تھی؟ آج کے اولیاء, آج کے دور کے یہ 10ویں صدی کے بعد کے اولیاء کو یہ کشف القبور ہوتا ہے, پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ داخل کر دیا گیا ہے. کب داخل ہوا اب تم لوگ دیکھو, یہ آپ لوگ اس کو دیکھو, یہ کب شروع ہوا, وہ کب داخل ہوا؟ جب بہترین دور میں نہیں تھا یہ عقیدہ, تو یہ کب شروع ہوا, کب داخل ہوا ہمارے مسلمان عقائد میں؟ اس مسلمان عقائد کو بگاڑنے کے لیے, یا خود دیکھو اور ان سے بری ہو جاؤ, ابھی وقت ہے. تو وہاں پہ میں یہ بات, اس بات کی وضاحت کر دوں جواب کے بعد, تاکہ بات واضح ہو جائے. نمبر ایک, یہ بعض یعنی یہ تأصیلی مسئلہ کشف کے معاملے میں اور کرامت کے معاملے میں. نمبر ایک, ہم اولیاء کی کرامات کا انکار نہیں کرتے, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو کرامت عطا فرماتا ہے, بعض اولیاء کو, اور کشف بھی اس کرامت کا ایک حصہ ہے. نمبر دو, جس کو یہ کشف ہوا ہے یعنی یہ کرامت ملی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ضرور ہے, یعنی وہ اللہ کا ولی ہے, یہ ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے, اور ولایت کے درجے کی بلندی ایمان اور تقوی کی بلندی کے ساتھ ہے. جتنے ایمان اور تقوی بلند ہوگا اتنے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوگی, اتنے اللہ تعالیٰ کی سے دوستی اور ولایت کے درجہ بلند ہوتا رہے گا, اور جتنے دونوں چیزیں کم ہوں گی اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دوری ہوگی. اس لیے شیخ صاحب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من کان مؤمنا تقیا کان للہ ولیا. پھر امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول دیکھیں، بڑا پیارا قول ہے، فرماتے ہیں اگر تو دیکھے ایک شخص کو جو پانی پہ چلتا ہے یا ہوا میں اڑتا ہے، تو اس وقت تک اس کی تصدیق نہ کرو جب تک کہ اس کے عمل کو کتاب اور سنت پہ نہ تولو. کتنی پیاری بات کی ہے، اس وقت تک اس کی تصدیق نہ کرو کہ یہ اللہ کا ولی ہے جب تک کہ اس کے عمل کو، ظاہر اور باطن دونوں کو، باطن تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کا عمل تو ظاہری ہوتا ہے نا، اس کی شکل و صورت کیا اللہ کا ولی کی ہے، اس کی عبادت کا طریقہ، اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ، کیا وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے واقعی، کتاب اور سنت کے مطابق ہے تو لو کتاب اور سنت پہ، اگر مطابق ہے تو کرامت ہوتی ہے اولیاء کی، اس کے ہم منکر نہیں ہیں. لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہے، میرے بھائی تعجب کی بات ہے کہ لوگ داڑھی منڈواتے ہیں کہتے اللہ کا ولی ہے، بے نافرمان بھی اللہ کا ولی ہے، سبحان اللہ. تو وہ فرماتے ہیں تو اس وقت تک اس کی تصدیق نہ کرو جب تک کہ اس کا عمل کتاب و سنت پر نہ تولو، اگر اس کا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہے، اور اگر نہیں تو یہ شیطان کی طرف سے شعوذہ ہے، سبحان اللہ. جی ہاں، یہ جی ہاں، دیکھو علماء سلف جو ہیں وہ احادیث کو سمجھتے ہیں، یعنی یہ حدیث جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے ولی نہیں ہے، نہ ظاہراً نہ حقیقتاً، تو یہ شعوذے کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اور واقعی ولی ہے تو اسے کرامت ہوتی ہے. ہم بات ہو رہی کرامت کی، ہم کرامت کی انکار نہیں کرتے اہل سنت جماعت والے، تو کرامت ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، ولی کو ہی کرامت ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد جو تیسری بنیادی بات ہے، کرامت کی شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ولی جو ہے قرآن سنت متبع صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہو. نمبر دو، یہ کرامت جس کو کرامت ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کمزور نہ ہو. ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں ہوا میں اڑتا ہوں، یا کوئی ایسے عادت کے خلاف عمل کرتا ہے، آپ آیت کرسی پڑھتے ہیں تو اس کا کام چلا جاتا ہے، تو یہ واضح دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو چیز کمزور ہوتی ہے وہ شعوذہ ہے، وہ کرامت نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ بھی ضروری بات ہے، وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، اپنے قریب نہیں کرتا. اگر کوئی کرامت بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیتا ہے تو لوگوں کو ظاہر نہیں کرتا، اگر وہ اڑتا بھی ہے تو لوگوں کے سامنے نہیں اڑے گا، وہ بیٹھے بیٹھے اڑتا رہے گا، اس کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کرامت دی ہے، لوگوں کے سامنے کبھی بھی وہ اس بات کو ظاہر نہیں کرے گا، اگرچہ اس کی مرضی نہیں ہے، کرامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی ہو سکتی ہے لیکن ظاہر نہیں کرے گا. اگر کبھی اس سے کوئی ایسی کرامت بھی آ گئی ہے، لوگوں کو اس کا علم نہیں، لوگوں کے سامنے جا کے یہ نہیں بیان کرے گا کہ میرے ساتھ یہ ہوا یا وہ ہوا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ کرامت ولایت کی شرط نہیں، یعنی ضروری ہے کہ ہر ولی کے لیے کرامت ہو، یعنی کرامت ولی کی نشانی نہیں ہے. ایسے اولیاء گزرے جن کو کوئی کرامت نہیں تھی، صحابہ کرام کو دیکھیں آپ، کیا ہر صحابی کے کوئی کرامت تھی؟ نہیں. تو کیا اولیاء کے ولی نہیں تھے؟ ولی تھے. تو ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بہرحال یہ وقت نہیں کہ میں ان چیزوں کو زیادہ مزید بیان کروں. تو بات یہ ہے کہ جہاں تک کشف کی بات ہے، تو لو قرآن اور سنت پہ، جو قرآن سنت کے مطابق ہے تو حق ہے، جو اس کے مخالف ہے تو وہ باطل ہے. تو اسے ثابت ہوا کہ کشف کا عقیدہ جو آپ لوگوں کا ہے وہ نہ کتاب سے ہے اور نہ ہی سنت سے ہے، یہ بالکل باطل عقیدہ ہے. معجزہ اور کرامت میں جو یکساں چیز ہے وہ دونوں خرق عادت چیزیں ہیں، اور جو فرق ہے معجزہ نبی کے لیے ہوتا ہے اور کرامت ولی کے لیے ہوتی ہے، اگرچہ معجزہ کا لفظ بھی قرآن و سنت میں ثابت نہیں ہے، لفظ ہے آیت. آیت پھر فرشتوں کے متعلق عقیدہ میں نے بیان کیا تھا کہ مختلف جگہوں پر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ فلاں شخص کے لیے فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے اس کی خدمت کی، مختلف الفاظ ہیں، سبز یعنی رضوان آیا ایک شخص کی طرف اور سبز کپڑے پہنے, ہاتھ میں سبز گلاس, سبز مشروب تھا اس شخص کو دیا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں جو ہیں وہ ایک ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ عطا فرمایا, اور اس میں کوئی شک نہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے وہی ہوتے ہیں, ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے. لیکن بات یہ ہے جن کو آپ اتنے بڑے ولی مقرر کرتے ہیں اور پھر تصوف کے وہ بڑے بڑے رہنما آپ ان کو تصور کرتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے صوفیاء میں سے ہیں, اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ تصوف حق ہے پھر مختلف قصے بیان کرتے ہیں جس کی کوئی سند نہیں, کوئی دلیل نہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے, یعنی آپ ارکان ایمان میں سے جو تیسرا رکن ہے وہ ہے فرشتوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ پر ایمان, دوسرا رکن فرشتوں پر ایمان. تو فرشتوں پر ایمان ارکان ایمان میں سے, کوئی مسلمان اس وقت مسلمان جو جب تک وہ فرشتوں پر ایمان نہ لے کے آئے. لیکن میری گزارش اتنی ضرور ہے, میں اس بحث پہ نہیں جانا چاہتا ہوں. جتنے بھی سلف صالحین کے عقائد کی کتابیں ہیں, جتنی بھی ہیں, فرشتوں پر ایمان پہ جب وہ بات کرتے ہیں تو میں یہاں پہ قسم کھا رہا ہوں کہیں پر بھی آپ کو یہ الفاظ ایسے نہیں ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں اور وہ ایک بزرگ دسویں صدی میں یا بعد میں آ کے وہ اس کو کوئی مشروب پیش کرتے ہیں یا اس کی کوئی اس طریقے سے کوئی اس کے لیے خدمت کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا تعلق ہے علم غیب سے, اور علم غیب فرشتے ویسے مدد کرتے ہیں انسان کے. آپ جانتے ہیں کہ جیسے مختلف روایت میں آئے ہر انسان مسلمان نہیں, ہر انسان کی حفاظت کرنے کے اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کیے ہیں. لہو معقبات بین یدیہ ومن خلفہ, معقبات ایسے فرشتے موجود ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہیں چاہے کافر کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں, کافر کفر کرتے اللہ تعالیٰ فرشتے راضی کر دیے اس کی حفاظت کرتے ارد گرد. جب تقدیر آتی ہے اس شخص کی کسی مصیبت کی تو فرشتے اس کی چھوڑ دیں اس کی تقدیر کے لیے, وہاں پر وہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے مدد کرتے ہیں, لیکن اس طریقے کی مدد, یہ علم غیب سے اس کا تعلق ہے اور علم غیب چھپا ہوا ہے, ہم نہیں جانتے اسے. اسے سلف صالحین کی کتابوں میں سے اب شرح عقیدہ طحاویہ دیکھ لیں, اس میں فرشتوں پر ایمان تفصیل سے بیان کیا ہے. اور یہ حناف کا معتبر عقیدہ یہاں پر کیوں نہیں ذکر کیا, بھی ایک قصہ تو ہمیں بتا دیتے. یہ ہمارے سلف صالحین میں سے علماء ہیں, نہیں ملے گا. صحابہ کرام کو دیکھ لیں آپ, تابعین کو دیکھ لیں, فقہا کو دیکھیں, محدثین کو دیکھ لیں, ان کے عقیدہ بالکل نہیں تھا. تو اس لیے ان عقائد کو بھی فرشتوں کے متعلق جو عقیدہ ہے وہی رکھیں جس میں حق ہے اور باطل کی گنجائش یا شک کی گنجائش نہ ہو. حق وہ ہے جو صحابہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اس کے علاوہ جو چیز بھی ہے یا وہ شک ہے یا وہ باطل ہے. تو یاد رکھیں حق اور یقین کے سامنے نہ شک ٹھہر سکتا ہے نہ باطل ٹھہر سکتا ہے.